الله 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 الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی ذکر نہ کر دوں. فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ شیخ کو مرید سے مناسب شرطیں لگانے کا حق ہے. یعنی کوئی کہہ دیتا ہے کہ بازار سے چیز نہیں کھاؤ گے, یہ کام کرو گے یہ نہیں کرو گے, تو یہ درست ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ جب ہم لطائف سیکھا کرتے تھے تو ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ نماز تو باجماعت پڑھو لیکن فرائض پڑھنے کے بعد لوگوں سے الگ ہو جاؤ, اپنے سنت نوافل الگ پڑھو, لوگوں میں مل جل کر نہ رہو کہ ایک دوسرے کے اثرات پڑتے ہیں اور وہ نقصان دیتے ہیں. بازار سے چیزیں لے کر نہ کھاؤ, گھر سے دال روٹی کھاؤ. فرمایا کرتے تھے کہ بازار میں اگر حلال چیزیں جائز طریقے سے بھی پڑی ہوں تو سارا دن غریب اور بیچارے جو نہیں خرید سکتے ان کی حسرت زدہ نظریں ان پر پڑتی رہتی ہیں, ان میں نحوست آ جاتی. تو شیخ اگر کوئی شرطیں لگاتا ہے تو وہ تربیت کے لیے ہوتی ہیں اور اس کی اصل قرآن میں موجود ہے کہ وہ شرط لگا سکتا ہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو. قوله تعالى خرقها قال خرقتها, ان بزرگ نے اس کشتی میں چھید کر دیا. موسیٰ نے فرمایا, علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس کشتی میں چھید کیا ہوگا کہ اس کے بیٹھنے والوں کو غرق کر دے. اس سے دو امر ثابت ہوئے, ایک یہ کہ بعض ایسے افعال جن کا ظاہر خلاف شرع اور واقع میں خلاف نہیں ہوتے اکابر سے صادر ہو سکتے ہیں. دوسرا امر یہ کہ اولیاء میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو بإذن حق تکوین میں تصرف کرتے ہیں, یعنی ایسے لوگوں کو کتب التکوین اور صاحب خدمت کہتے ہیں. خضر علیہ السلام نے کشتی میں دراڑ پیدا کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ کمال ہے, انہوں نے ہمیں سواری دی, ہمارے ساتھ نیکی کی, آپ نے الٹا ایسا کام کیا کہ کہیں کشتی ڈوب جائے سارے یہ غرق ہو جائیں یا ان کی کشتی خراب ہو گئی. تو یہاں فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ بعض ایسے افعال جو دوسرا بندہ خلاف شرع سمجھتا ہے لیکن حقیقتاً وہ خلاف شرع نہیں ہوتے. شیخ کے لیے کوئی بیماری, کوئی مجبوری, کوئی امر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام اس کے لیے مباح ہوتا ہے لیکن دوسرا نہیں جانتا تو وہ اعتراض کرنے لگتا ہے, یہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تکوینی امور میں تصرف کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے انہیں معمور کیا جاتا ہے, اللہ ان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے, وہ کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں, کسی پر توجہ کر دیتے ہیں, کچھ کام کسی اور طرح سے ہو جاتے ہیں, تو انہیں کتب التکوین کہا جاتا ہے, تکوینی امور کے ذمہ دار لوگ. تو اس طرح کے لوگوں کے ہونے کا بھی ثبوت اس آیہ کریمہ میں موجود ہے, جیسے خضر علیہ السلام کو من جانب اللہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کشتی میں دراڑ ڈال دیں. قوله تعالى استطعم اهلها استطعم اهلها, اس گاؤں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا. فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ فوری ضرورت کے لیے سوال کرنا جائز ہے, اور بعض اہل طریق نے ضرورت باطن کے لیے کہ وہ کہ ضرورت گروسری کے لیے اس کو کبھی کبھی اختیار کیا ہے. فرماتے ہیں کہ سوال کرنا بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے, اور جائز امر کے لیے جائز کام کے لیے جائز طریقے پر سوال کرنا جائز ہے, اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت تو وہ سمجھے میری اللہ نے پوری کرنی ہے, اور ثواب کو اسباب میں سے ایک سبب سمجھ کر کرے, اور بلا ضرورت سوال کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اسباب جو وسائل جو ہیں ان میں ایک وسیلہ سوال بھی ہے. اور بعض اہل طریقت فرماتے ہیں کہ ظاہری چیزوں پہ اس کا نہیں ہے, بلکہ یہ باطنی ضرورت کے لیے سوال کرنا جائز ہی نہیں, ضروری ہے کہ کیفیات قلبی کے لیے شیخ کو تلاش کرے, شیخ سے سوال کرے, شیخ کی منت سماجت کرے, تو یہ ضروری ہے. قوله تعالی فاقامہ, دیوار کو سیدھا کر دیا, فاقامہ کھڑا کر دیا. ایک مکان کی دیوار گرنے کے قریب تھی, کچھ پتھر اس میں سے باہر کو لٹکے ہوئے تھے اور قریب تھا کہ گر جاتے. تو فرماتے ہیں کہ کتاب بخاری کتاب و تفسیر میں سعید سے روایت ہے کہ اس دیوار پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ سیدھی ہو گئی. خضر علیہ السلام نے اس پر ہاتھ پھیرا اور وہ درست ہو گئی. فرماتے ہیں اس تفسیر پر اس میں کرامات اولیاء کا اثبات ہے جب خضر علیہ السلام کی نبوت کا قائل نہ ہوا جائے. جو لوگ کہتے ہیں خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے ولی تھے, تو پھر ان کے ہاتھ پھیر دینے سے دیوار کا درست ہو جانا کرامات اولیاء اللہ کا ثبوت ہے, کہ اولیاء سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے. اور کرامت جو ہوتی ہے ولی کی, دراصل نبی ہی کا معجزہ ہوتا ہے کہ ولی کو باتباع نبی نصیب ہوتی ہے, نبی کا اتباع کرتا ہے تو ولایت نصیب ہوتی ہے, اور ولایت سے ہی کرامات کا ظہور ہوتا ہے. تو اگر کسی سے ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اس کا ثبوت بھی ہے, جائز ہے, لیکن اس کی ذاتی بڑائی اس میں نہیں ہوتی, وہ معجزہ نبی کا ہوتا ہے. اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ صادر تو نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے لیکن فعل اللہ کا ہوتا ہے. تو وہی عقل کو دنگ کر دینے والا واقعہ عقلن جو محال نظر آتا ہے, وہ اگر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں, عقل کو عاجز کر دینے والا. اور وہی محیر العقول واقعہ اگر ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو کرامت کہلاتا ہے. قوله تعالی لاتخذت علیہ اجرا, موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا خضر کو کہ آپ چاہتے تو اس پر کوئی مزدوری لے لیتے, ہم نے کھانا مانگا انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا, بھوکے ہیں, تو آپ کو دیوار کھڑی کرنے کا شوق تھا تو اس پہ کوئی مزدوری لے لیتے, کم از کم کھانے کا انتظام ہو جاتا. اس سے معلوم ہوا کہ اس اقتصاب معیشت کو اس کے اسباب کا اختیار کرنا کمال کے منافی نہیں. فرمایا اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا کہ آپ مزدوری لے سکتے تھے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ولی کامل کو بھی رزق حلال پیدا کرنے کے لیے جائز اسباب اختیار کرنا چاہیے. یہ کمال کے منافی نہیں کہ ولی کامل ہے اور پتھر ٹو رہا ہے, ولی کامل ہے اور زراعت کر رہا ہے, ولی کامل ہے مزدوری کر رہا ہے, یہ کمال کے منافی نہیں, بلکہ فطری طریقے کے مطابق ہے کہ حصول رزق کے لیے جائز وسائل اختیار کیے جائیں. قال هذا فراق بيني وبينك, اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے. فرمایا یہ اثر ہے کہ مرید کو جدا کر دینے کی, جب کہ اس سے مناسبت موافقت کی توقع نہ رہے وہ کثرت خلاف اور نزاع ظاہر ہونے لگے. فرمایا کوئی مرید جب شیخ کی رائے سے اختلاف کرنے لگے تو شیخ کے یہ حق حاصل ہے کہ اسے الگ کر دے, بجائے اس کے کہ وہ مزید اعتراض کر کے نقصان اٹھائے. اگر کسی مرید کو شیخ کی رائے سے اختلاف ہوتا ہے تو شیخ کو حق حاصل ہے کہ اسے کہہ دے کہ میاں جو تم نے حاصل کر لیا اب اس کو سنبھالو اور یہاں سے چلتے بنو. قوله تعالى وكان ابوهما صالحا, ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اسی قصے کا ذکر ہے, دیوار جو سیدھی کر دی تو جب بتایا موسیٰ علیہ السلام کو تو فرمایا اس کے نیچے خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا, اللہ کریم کی منشا ہے کہ یہ بڑے ہو کر یہ خود نکال لیں اپنا خزانہ. تو فرماتے ہیں اس میں بزرگوں کی اولاد کی رعایت کی اصل ہے, یہ امر اہل سلوک کے لیے مثل امر طبیعی کی ہے. یعنی نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی اولاد کے ساتھ رعایت کی جانی چاہیے, خواہ وہ کیسے بھی ہوں, لیکن ان کو ایزا دینا یا ان کو تکلیف دینا یا ان کی مخالفت کرنا درست نہیں ہے. یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بچے نیک ہیں, فرمایا ان کا باپ نیک تھا لہذا اللہ نے ان سے یہ رعایت فرمائی ہے کہ ان کا مال ضائع نہ ہو. تو فرماتے ہیں اس میں اس بات کی اصل ہے کہ بزرگوں کی اولاد سے رعایت کی جانی چاہیے. قوله تعالی وما فعلته عن امری, انہوں نے فرمایا میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا. اس سے ان لوگوں کا احتجاج ساکت ہو گیا جو کاملین سے امور خلاف شرع فی الواقعہ کا صدور جائز رکھتے ہیں. وجہ سکوت ظاہر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ سب افعال مامور من المامور بھی من اللہ تھے اور یہی مامور بھی شرع ہے. اگر وہ نبی تھے تب تو افعال شرع جزی کی طرف مستند ہیں, اگر نبی نہیں تھے تو شرع کلی کی طرف کسی اثر غامض سے استبعاد کے ذریعے, جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اطلاع نہیں کہ ان پر وہ مسائل خاصہ منکشف نہیں ہوئے تھے جس لیے استنباط نہ کر سکے. فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی کے لیے ہر کام جائز ہوتا ہے جو چاہے کرتا رہے, اس کا اس آیت میں رد ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا بظاہر یہ امور خلاف شرع تھے لیکن میں نے تب کیے ہیں جب مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. اور شریعت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا نام ہی شریعت ہے نا. تو وہ چونکہ اس میں جو مسئلہ تھی وہ موسیٰ علیہ السلام پر منکشف نہ ہوئی, ان کا وہ شعبہ نہیں تھا, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. خضر علیہ السلام اگرچہ نبی نہیں تھے ولی تھے لیکن ان کی وہ ذمہ داری لگی ہوئی تھی, تو ان پر اللہ نے ان کی مسئلہ بھی منکشف کر دی کہ یہ کام کریں اس کا یہ نتیجہ ہوگا. تو انہوں نے وہ جتنے کام جو بظاہر خلاف شرع تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا لیکن انہوں نے کہا میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا. تو فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی کا عمل جو چاہے کرتا رہے اس کے لیے ہر چیز مباح ہو جاتی ہے, ان کا اس پر رد ہے کہ ولی جتنا کامل ہوگا اتنا متبع شریعت ہوگا. یہ نہیں کہ کامل ہو جائے تو شریعت کی مخالفت شروع کر دے. قوله تعالی ذالک تاویل و ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. اس سے معلوم ہوا کہ ایسے مغیبات پر مطلع ہو جانا اور ان کا منکشف ہو جانا مقاصد میں سے نہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام باوجود خضر علیہ السلام پر بوجہ اس کے قطعی نبی اور العظم اور اہل شرع مستقل ہیں, اکمل تھے, پھر بھی ان واقعات سے متعجب رہے. روح المعانی میں ہے کہ علماء نے اس قصہ سے, جیسا کہ شرع حدیث میں ذکر کیا ہے, اس پر استدلال کیا کہ طلب علم کے لیے سفر کا مستحب ہونا, علماء و مشائخ کے ساتھ ادب کا برتاؤ کرنا, ان پر اعتراض نہ کرنا, ان کے افعال و حرکات و اقوال میں جس کا ظاہر مفہوم نہ اس کی تعویل کر لینا, ان کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو وفا کرنا, ان کے خلاف کو سو جائے تو اس کی معذرت کرنا, سفر میں خادم کو ہمراہ لینا, وہ سفر کسی بزرگ کی خدمت میں ہی ہو, سفر میں زاد راہ لے جانا, اس کا مدافی منافی توکل نہ ہونا, اور نسیان اور دیگر امور مکروہ کا شیطان کی طرف منسوب کرنا, اور ان کی نسبت اللہ کرنے سے ادب کرنا. ایسے فن کی تعلیم نہ کرنے میں عذر کر دینا جس کا وہ متحمل نہ ہو سکے. ہر امر میں مشیت حق کو مقدم رکھنا, مطبوع کو تابع سے کچھ شرطیں لگا لینا, نسیان پر مواخذہ نہ ہونا, اور تین کے عدد کا تکرار میں معتبر ہونا, سواری کشتی کا جائز ہونا, حکم ظاہر پر ہونا جب تک اس کے خلاف معلوم نہ ہو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی بنا پر انکار فرمایا, احتیاج کے وقت سوال طعام کا جائز ہونا, احسان کو ترک نہ کرنا اگرچہ نااہلوں کے ساتھ ہی نہ ہو, اعمال دینیہ پر دنیاویہ پر اجرت لینا, اور آلات اکتساب یا کسی ناکافی چیز کے مالک ہونے سے مسکنت کا باقی رہنا, غضب کا حرام ہونا, زمین میں مال کے دفن کرنے کا جائز ہونا, اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو تلاش یا غور سے معلوم ہو سکتے ہیں. بے شمار چیزاں استدلال فرمائی نے اس آیہ کریمہ جو ذالک تعویل, تعویل ما لم تستطیع علیہ صبرا, یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے. اس میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ مقصد ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام جو اولی العزم رسول تھے ان پر منکشف ہوتا. لہذا کسی کام کی جو پوشیدہ چیزیں, مغیبات جنہیں کہتے ہیں, جو حواس انسانی سے پوشیدہ نتائج ہیں, ان پر مطلع ہونا ضروری نہیں ہے, مقاصد میں سے نہیں ہے. اگر اطلاع کر دے اللہ تو اس کا کرم ہے, بندہ مکلف ہے شریعت کے اتباع کا. اب اس سے دنیاوی امور میں کیا فائدہ ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے, اگر یہ چیزیں اللہ منکشف کر دے اس کی مہربانی, نہ کرے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان مکاشفات کو یا ان کے جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہو, بلکہ ضروری اللہ کے حکم کی اطاعت ہے. دوسری بات, اس میں انہوں نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام کے متعلقہ کام تھا, ان پر تو اللہ نے منکشف فرما دیے, پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ باتیں جو پوشیدہ تھیں, مغیبات میں سے تھیں, بتلائیں. تو کامل و اکمل اولی العزم رسول تو موسیٰ علیہ السلام تھے, کلیم اللہ تھے, ان پر منکشف نہیں ہوئی. تو مغیبات کا منکشف نہ ہونا منافی ولایت کے نہیں ہے, اور وہی علم ہر ایک کو عطا فرمایا جاتا ہے جس سے متعلق اس کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے. دوسری بات وہ فرماتے ہیں, جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا, طلب علم کے لیے سفر کا مستحب ہونا, ذکر سیکھنے کے لیے یا علوم دینیہ سیکھنے کے لیے سفر کرنا مستحبات میں سے ہے, کرنا چاہیے, تلاش کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو سکے. اس کے ساتھ فرمایا علماء و مشائخ کے ساتھ ادب کا برتاؤ کرنا, مقام و مرتبہ میں حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کم تھے, ایک ولی اللہ تھے اور وہ اولی العزم رسول تھے, لیکن چونکہ وہ ان سے کچھ سیکھنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنے سے کم تر بندے کا بھی ادب کیا. تو کچھ حاصل کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ ادب کرنا ضروری ہے, اور ان پر اعتراض نہ کرنا, اور ان کے افعال و حرکات و اقوال میں جس کا ظاہر مفہوم نہ اس کی تعبیر کر لینا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شیخ کے لیے تو اس وقت ان کا کوئی جواز ہوتا ہے لیکن ہر بندے کو تو نہیں پتا ہوتا, تو اس پر اعتراض نہ کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ سیدھا سیدھا اپنے کام سے کام رکھے. سیدھی سی بات ہے, آپ شیخ سے مراقبات سیکھنا چاہتے ہیں, اذکار سیکھنا چاہتے ہیں, اگر وہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے الحمدللہ, باقی امور میں آپ کو محاسب نہیں ہے, آپ نے کوئی حساب نہیں لینا شیخ کا کہ آپ اس پہ تنقید کرتے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر شیخ سے آپ کو کوئی اعتراض آئے تو یہ سب اس کی تعویل کریں, سمجھ لیں کہ مجھے غلطی لگ رہی ہے, جو کچھ شیخ کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے اس کا کوئی جواب اس کے پاس ہوگا, اور اگر ان کے خلاف کچھ ہو جائے تو اس کی معذرت کرنا, اور اگر کوئی بے ادبی کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ فوراً معذرت کرے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے, ایک بندہ دور بیٹھا ہوا وہاں بات کرتا ہے کہ یہ کام شیخ نے غلط کیا, شیخ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس بندے نے میرے خلاف بات کی ہے, لیکن من جانب اللہ جو برکات جا رہی ہیں وہ منقطع ہو جاتی, اسے تب پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے تو پھر شیخ کے پاس جائے, معذرت کرے, معافی چاہے تو بحال ہو سکتا ہے. سفر میں خادم کو ہمراہ لینا, موسیٰ علیہ السلام نے یوشع صلی اللہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے ساتھ لیا, سفر میں خادم ساتھ رکھنا اس کا جواز ہے, اگرچہ وہ سفر کسی بزرگ کی خدمت میں ہی ہو. سفر میں زاد راہ لینا, اپنے سفر میں کھانے پینے کا اہتمام کرنا, یہ توکل کے منافی نہیں ہے. یہ بڑا نازک سا معاملہ ہے توکل کا. کچھ لوگ اسباب پر ہی بھروسہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام کروں گا تو مجھے یہ مل جائے گا, کچھ لوگ اسباب ترک کر دیتے ہیں, دونوں باتیں غلط ہیں. توکل نام ہے کہ اللہ نے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں وہ اختیار کرے, لیکن بھروسہ اللہ پر ہو کہ کام اللہ کے کرنے سے ہوگا. اسباب کیوں اختیار کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا, یہ عبادت ہے. جو اسباب اختیار کر رہا ہوں یہ اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کی عبادت ہے, اللہ نے انہیں اختیار کرنے کا. جائز اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں بلکہ ضروری ہے, اور امید اور توقع اور بھروسہ اللہ پر رکھے. نسیان اور دیگر امور مکروہ کا شیطان کی طرف منسوب کرنا, جس طرح یوشع علیہ السلام نے کہا مان سانی ہو اللہ شیطان و اناذکرک, کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا میں آپ سے ذکر نہ کر سکا. تو جو غلطی ہو جائے اسے شیطان کی طرف منسوب کرنا اور اپنی کمزوری کا اقرار کرنا کہ شیطان نے مجھے یہاں دھوکہ دے لیا, یہ اچھی بات ہے. اور ایسی کوتاہیوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا خلاف ادب ہے, جبکہ ہمارے ہاں جو برائی ہوتی ہے اسے ہم قدرت کی طرف منسوب کہتے ہیں, اللہ کا حکم ہی ایسا ہوگا. تو جب کوتاہی ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے, تو کہا یہ جائے کہ یہ کام میں نے کیا اور مجھ سے شیطان نے کروا لیا, مجھ سے غلطی. جبکہ یہاں عادت لوگوں کی یہ ہے کہ جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا ہی لکھا ہوگا, اللہ کو یہی منظور, قتل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو, اللہ نے تو منع کیا ہے کہ کوئی کسی کی جان نہ لے. تو برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ سوء ادب ہے, گستاخی ہے. غلطی ہو جائے تو شیطان کی طرف نسبت کرے اور اپنی کمزوری قبول کرے کہ مجھ سے شیطان نے یہ غلطی کروا لی. اگلی بات جس سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کام تو کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے, لیکن انہیں وہ بھید نہیں بتایا, اور جب بتائے تو تعلیم بند کر دی. تو فرماتے ہیں شیخ کو حق حاصل ہے کہ شاگرد کو دیکھ لے, جس چیز کا وہ متحمل نہیں اس وہ چیز اسے نہ دے, یہ اس کا حق ہے, اس سے روک لے. ضروری نہیں کہ سارے مقامات سب کو کرائے جائیں, جتنی جتنی جس میں اہلیت ہے اس درجے پہ اسے رکھا جائے. مطبوع کو تابع سے کچھ شرطیں لگا لینا, یعنی شیخ کو مرید سے دینے والے کو, فیض حاصل کرنے والے سے شرطیں لگا لینا جائز ہے. اور نسیان پر مواخذہ نہ ہونا یہ بھی درست ہے. اگر غلطی ہو جائے, بھول چوک ہو جائے, تو اس پر درگزر کرنا یہ درست ہے. اور حکم ظاہر پر ہونا جب تک کہ اس کے خلاف معلوم نہ ہو. ہمیشہ فیصلہ ظاہری حالات پہ کیا جائے گا جب تک اس کے اندر کی باتیں معلوم نہ ہو جائیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی بات پر انکار فرمایا نمرود پر. احتیاج کے وقت سوال طعام جائز ہونا, یعنی ضرورت دے وقت کھانے دا سوال دا جائز ہونا شرعی حدود دے اندر. اور احسان کو ترک نہ کرنا اگرچہ نااہلوں کے ساتھ ہی ہو. اگرچہ نااہل ہوئے اگلا بندہ, لیکن شیخ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ, یا مومن کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اپنا احسان کا رویہ ترک نہ کرے. جیسے گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا, لیکن خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار درست کر دی, ان کے ساتھ احسان کیا, حالانکہ وہ نااہل لوگ تھے اور انہوں نے انکار کر دیا تھا. اعمال دینیہ پر اجرت لینا, دنیا دے جڑے کم, دنیا کے جو کام کسی کے کیے جاتے ہیں اس پر اجرت لینا جائز ہے. اس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ کوئی کسی کو بیماری کے لیے تعویذ دیتا ہے, اس پر اجرت لیتا ہے, تو یہ دنیاوی کام ہے, جائز ہے. قرآن کریم اگر کوئی ختم کراتا ہے کہ بیمار کے پاس ختم پڑھ دو اسے شفا ہو جائے, تو دنیاوی کام ہے, اس پر اجرت لینا جائز ہے. کوئی مکان بناتا ہے, گاڑی خریدتا ہے, کہتا ہے اس میں برکت کے لیے ختم کر دو, اس پر اجرت لینا جائز ہے. یہ جو ختم قرآن ہم کراتے ہیں ایصال ثواب کے لیے, میت کے لیے, اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے, دنیاوی امور پر جائز ہے. اور اس پر اگر آپ کھانا دیتے ہیں تو پڑھنے والے نے کھانا کھا لیا, اسے معاوضہ مل گیا, آپ نے جو کھانا دیا اس کے بدلے پڑھا لیا, ثواب نہ آپ کا نہ اس کا نہ مردے کو کچھ ملا, ادلے کا بدلہ ہو گیا نا, اس نے ختم پڑھا کھانا کھا لیا یا پیسے لے لیے, برابر ہے, اسے ثواب نہیں ملے گا, اس نے اپنی اجرت لے لی. آپ نے کھانا دیا اس کے بدلے قرآن پڑھا لیا, آپ کے کھانے کا ثواب نہیں ہوگا, آپ نے اجرت پر اپنا کام کرا لیا, تو مردہ تو دیکھتا ہی رہ جائے گا. لہذا ایصال ثواب کے لیے اگر ختم قرآن کرایا جائے تو اس میں لوگ گھر سے کھا کے آئیں, اللہ کے نام پر پڑھیں اور واپس گھر جا کر کھائیں, اجرت بھی نہ لیں, تو اس کا ثواب میت کو بخشا جا سکتا ہے. تو اگر عدلے کا بدلہ ہو گیا تو آپ کا کاروبار آپس میں برابر ہو گیا, میت کو کیا ملے گا. آلات اقتصاب یا کسی ناکافی چیز کے مالک ہونے سے مسکنت کا باقی رہنا, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کاروبار ہو لیکن ناکافی ہو تو غربت باقی رہ سکتی ہے. غضب کا حرام ہونا, غصے کا حرام ہونا, غصہ نہیں کرنا چاہیے. زمین میں مال دفن کرنے کا جائز ہونا, اس میں یہ اس کا بھی جواز ہے کہ کسی کا اپنا مال ہے وہ کہیں نہیں رکھتا, گھر میں دفن کر دیتا ہے, تو اس پر کوئی شرعی اعتراض نہیں ہے. اور بھی بہت سے فوائد ہیں, ابھی اور بہت سے ہیں, پورا صفحہ حضرت نے لکھ دیا. قوله تعالى انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا, ہم نے آپ کو روح زمین میں حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان دیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ مال کا حاصل ہونا, حتیٰ کہ خزائن تک اور رجاء کا حاصل ہونا, سلطنت تک کمال کے منافی نہیں. فرماتے ہیں ذوالقرنین کی بات جب اللہ کریم نے فرمائی, اس میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے, یعنی ان کی نبوت کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں نہیں ملتا, اور جو کمالات ان کے قرآن بیان کرتا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہیں, جن میں مثلا یہی ہے کہ انا مکنا لہو فی الارض, ہم نے انہیں روئے زمین پر اختیار دے دیا تھا, بہت بڑی سلطنت دے دی تھی کہ روئے زمین پر کوئی ان کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا تھا. تو پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, دنیا کے اسباب بھی سارے ان کے پاس جمع کر دیے تھے, جنگ کے بھی, سفر کے بھی, امور سلطنت کے بھی, مال و دولت بھی, خزانہ بھی, جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ان کے سوا دنیا میں اس وقت کسی کے پاس نہیں تھا. تو یہاں فرماتے ہیں کہ سلوک کا مسئلہ اس میں یہ ہے, اس سے معلوم ہوا کہ مال کا حاصل ہونا, حتیٰ کہ خزائن تک, اور جاہ کا حاصل ہونا, حتیٰ کہ سلطنت تک, کمال کے منافی نہیں ہے. یعنی دولت آ جانے سے ولی کی ولایت ضائع نہیں ہوتی, یا حکومت مل جانے سے, بادشاہت مل جانے سے اس کے کمال میں کوئی اعتراض نہیں آتا. کامل ولی اللہ بھی امیر بھی ہو سکتا ہے, بادشاہ بھی ہو سکتا ہے. قوله تعالی الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, وہ لوگ جن کی دنیا میں کری کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی اور اس خیال میں ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ مائن کو بھی عام ہے, جیسا کہ اسرار القرآن میں ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو خانقاہ میں اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ خلق کی نظریں ان پر پڑیں اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں, اور اہل دنیا ان کے دام فریب میں شکار ہوں. بس یہ لوگ دنیا میں تو اس طرح خسران میں پڑتے ہیں کہ فضیحت ہو جاتے ہیں, اور اللہ ان کی حقیقت حال لوگوں پہ ظاہر کر دیتے ہیں, اور آخرت میں ان کا خسران اس طرح ہے کہ بارگاہ حق سے متردد ہوتے ہیں, مہذب ہوتے ہیں. اسی طرح ارشاد و لا یشرک بھی عبادت بھی عہدہ اور ذمہ ریا پر دال ہے, کہ شرک عام ہے جلی کو اور خفی کو. اور ابن جبیر و حسن سے اس شرک کی تفسیر ریا سے منقول ہے, حدیث میں ریا کو شرک اصغر کہا گیا. بعض لوگ جو کوئی بال بڑھا لیتا ہے, کوئی چوگا پہن لیتا ہے, کوئی لمبے لمبے ہار پہن لیتا ہے, ایک ٹوپی پہنیں گے, اس پر ایک پگڑی پہنیں گے, اس پر ایک رومال تان لیں گے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لوگوں کو متوجہ کرنے کے ہتھ کنڈے ہیں. ایک خاص قسم کی ٹوپی بنائیں گے, پھر اس خاص قسم کی اس پر پگڑی لپیٹیں گے, پھر خاص قسم کا کرتا بنائیں گے. یہ سب کیا ہے؟ وہ میرا ایک دوست ہوتا تھا چکوال, تو پیشہ اس کا فوٹوگراف بھی تھا. تو ایک دفعہ میں نے دیکھا تو اس نے مونچھیں اس طرح سے یہاں تک رکھی ہوئی تھیں, داڑھی صاف تھی اور اس طرح سے لمبی کر کے مونچھیں اس طرح بنے. میں کہا تم کیا جوکر بنے ہو؟ کہنے لگا تم نہیں سمجھتے ہو, یہ ہے لک ایٹ می, یعنی یہ میں نے لیا اس لیے بنایا کہ لوگ مجھے دیکھیں, میں منفرد لگوں. تو اس نے وہ انگریزی جملہ چھوٹا استعمال کیا کہ یہ جو کچھ ہے یہ ہے لک ایٹ می. تو یہ لک ایٹ می یعنی مجھے دیکھو, فرمایا لوگ اللہ کے نام پہ بھی کرتے ہیں. آیہ کریمہ تو ہے کہ ایسے لوگ جن کی محنت دنیا میں بھی ضائع ہو گئی اور انہیں گمان یہ ہے کہ ہمارا انجام اچھا ہوگا, حالانکہ آخرت میں بھی ان کا کیا کرایا ضائع ہوگا. تو جو لوگ صاحب حال ہوتے ہیں وہ اپنے اصل حال میں رہتے ہیں. اور مشائخ اس بات سے منع فرماتے ہیں کہ جو تمہارا رہن سہن جو چلن ہے اس طرح سے رہو, کوئی حلیہ نہ بناؤ کہ میں اب بڑا نیک ہو گیا ہوں, پارسا ہو گیا ہوں, درویش ہو گیا ہوں, کوئی عجیب عجیب حلیے بنا لینا اور موتیوں کی مالائیں پہن لینا اور عجیب عجیب قسم کے جوتے کپڑے بنانا. اور یہ فرمایا یہ لک ایٹ می جو ہے یہ ریا ہے, لوگوں کا دکھاوا ہے. اس سے مراد ہے کہ لوگوں سے دولت بھی حاصل ہو, لوگ عزت بھی کریں, لوگ نیک سمجھیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو ریا ہے یہ شرک ہے, اور حدیث شریف میں اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے, چھوٹا شرک ہے. اور قرآن نے ہر طرح کے شرک سے منع فرمایا, لا یشرک بعبادت ہی احدا. اب جائیے جو لا یشرک ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے, اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ بڑا شرک نہ کیا جائے, چھوٹا موٹا کر لو, نہیں. لا یشرک کسی طرح کا شرک جو ہے وہ ذات باری میں نہ کیا جائے. اور ریا بھی شرک اصغر کی ایک قسم ہے, اللہ کو راضی رکھنے کی بجائے لوگوں کے لیے دکھاوا کرنا کہ لوگ دیکھیں اور مجھے نیک سمجھیں اور پارسا سمجھیں اور میرے پاس آئیں. تو فرماتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوا کر دیتے ہیں, ان کی حقیقت حال کسی نہ کسی طرح کھل جاتی ہے, اور آخرت کی انہیں توقع ہوتی ہے کہ ہم بڑے پارسا ہیں, بڑے لوگوں کو ہم نے اکٹھا کر رکھا ہے اور ان سے بھنگڑے ڈلوا رہے ہیں اور ان سے ذکر پر ڈانس کروا رہے ہیں. تو جب آخرت میں جاتے ہیں تو جن باتوں کو وہ نیکی سمجھتے ہیں وہاں وہ جرم بن کر گلے پڑ جاتی ہیں. یعنی دنیا کا بھی خسارہ آخرت کا بھی خسارہ. سو کسی بھی عبادت میں دکھاوا اسے ضائع کرنے کے لیے کافی ہے. اور صالح کو تو ہر حال میں چاہیے کہ دکھاوے سے ہر طرح پرہیز کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلم. اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان. اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم اتباع خلفاء الراشدین المہدیین. اللهم ربنا سل لنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا. رب يسر رب يسر رب يسر ولا تسر وتمن بالخير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله برحمتك.
الله 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔